الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن كتاب الحكمة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اے خاص اے خاصان رسل، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. قابل احترام بہنوں، عزیز بچیوں اور بزرگ محترم ماؤں، پوری تاریخ میں اسلام اور مسلمانوں پر ایسے سخت حالات کبھی نہیں آئے جتنے اس دور میں آئے ہوئے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جب تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، خود ان کے گھر پر کوئی آفت نہیں آتی، انہیں امت کی حالات کا بالکل پتہ نہیں ہوتا. یہ انتہائی منحوس علامت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک صرف نفسی نفسی میں مبتلا ہو جائے. مرد اور عورتیں، جوان اور بوڑھے اس حالت میں پہنچ جائیں کہ اگر ان کو مزے میں کھانے پینے کو مل رہا ہے اور وہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، دفتر جا آ رہے ہیں، شادیوں میں شریک ہو رہے ہیں، تقریبیں منعقد کر رہے ہیں، تو ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آج ہی کے دن، انہی دنوں میں، اسی دور میں، اسی زمانے میں ہماری ہی امت کے لاکھوں مرد اور عورتیں وہ ہیں جن کو ایک وقت سوکھی روٹی بھی میسر نہیں آتی. لاکھوں وہ ہیں جن کے اوپر بم برس رہے ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، جنازے پہ جنازے نوجوان بچوں اور بچیوں کے نکل رہے ہیں، معصوم بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، اور فرعونی نظام، دجالی نظام پوری دنیا پر چھایا جا رہا ہے. خلاف معمول اس وقت دل چاہتا ہے کہ حیدرآباد کے اس چھوٹے سے مستورات کے اجتماع میں جمع ہونے والی بہنوں سے اور عزیز بچیوں سے کچھ اس سلسلے میں صاف صاف باتیں کروں. کیا ان حالات کے احساس کی ذمہ داری ہم سب کی نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے کو مسلمان اللہ کے ہاں ثابت کر پائیں گے اس طرز زندگی پر کہ ہم صرف الٹی سیدھی نمازیں پڑھ رہے ہوں اور کبھی کبھی رمضان میں یا کسی اور دن تلاوت کر لیتے ہوں، کچھ روزے رکھ لیتے ہوں، کبھی کبھی اجتماع میں کہیں بیان سن لیتی ہیں، مرد بھی تھوڑا بہت کچھ دینی اعمال کر لیتے ہوں، اور ہم کو کچھ فکر نہ ہو اس بات کی کہ ہماری اوپر کیا حالات ہیں اور کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں. یہ حالات صرف جان اور مال پر نہیں ہیں، یہ حالات سب سے خطرناک حالات ایمان پر ہیں. ہمارے گودوں میں پلنے والے بچے کیا وہ واقعی ایمان والے رہیں گے؟ ان کے دل کا تعلق اللہ سے، آخرت سے رہے گا؟ رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے آنے والی نسلوں کے نوجوان اور اس دور کے نوجوان کیا واقعی ان سے محبت کرنے والے بنیں گے؟ کیا ہماری بچیاں پاک دامن رہیں گی اور ان کے قلب و دماغ میں آئیڈیل کے طور پر ناچنے گانے والی عورتیں نہیں ہوں گی بلکہ اللہ کے رسول کے پاک گھر کی پاک بیویاں اور بیٹیاں ہوں گی؟ جان و مال پر تو حالات پہلے بھی آئے تھے، لیکن امت کا ایمان مضبوط تھا، امت کی عورتوں کے حوصلے بھی بلند تھے، امت کی عورتوں کی تمنائیں بھی پاک صاف تھیں، چنانچہ ان مردوں اور عورتوں کی قربانیوں کے سہارے امت اس دور سے نکل آئی۔ لیکن آج جان اور مال سے بھی زیادہ ایمان اور تقوی پر حملے ہیں۔ کون سا وہ نوجوان بچہ ہے جو موبائل کا غلط استعمال نہیں کر رہا؟ کون سی وہ نوجوان بچی ہے جو قسم کھا کے حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہو کہ میں نے انٹرنیٹ سے چیٹنگ نہیں کی اور میں نے کبھی ناجائز عشق نہیں کیا، اپنے دل و دماغ میں گندی تمناؤں کو آنے نہیں دیا؟ میں جب تکیے پر سر رکھ کر سونے کے لیے لیٹتی تھی تب تو مجھے اس وقت بی بی فاطمہ زہرا کی قربانیاں اور ان کے ہاتھ پر پڑے ہوئے گٹے یاد آ جاتے تھے، اور میں درود و سلام پڑھتی ہوئی اور تسبیح فاطمی پڑھتی ہوئی سویا کرتی تھی۔ کاش کے اس سوال کے جواب میں یہ تمام مستورات کا مجمع اندر سے جواب بھیجوا سکتا۔ ہم گواہ ہیں، بچیاں کہتی ہیں کہ میرا یہی حال ہے۔ میں کہتا ہزار اور لاکھ مرتبہ مبارک ہو ان بچیوں کو جن کو یہ تعلق نصیب ہے، جن کے دلوں میں کچھ بلند تمنائیں ہیں، جو مسجد اقصیٰ کو خطرے میں جب سنتی ہیں تو ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ان کا کھانا چھوٹ جاتا ہے، کہاں کا میک اپ اور کہاں کی چوڑیاں اور کہاں کے بندے اور کہاں کے جواہرات اور کہاں کے ناچ اور گانے اور کہاں کی فلمیں اور کہاں کی میوزک اور کہاں کے کرکٹ کے میچ کے اسکور، ان سب چیزوں سے ان چیزوں لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے جن کو تڑپتی ہوئی لاشوں کا خبر ہی نہیں ہوتی، جنہیں کچھ خبر نہیں کہ امت پر حالات کیا ہیں، ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ میری بہنوں اور عزیز بچیوں، میں بہت صفائی کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ تم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ عام دور نہیں ہے، یہ دجال کی آمد کا دور ہے، یہ فتنہ دجال کے اپنے آخری شباب کا دور ہے، یہ ابتدا کا دور نہیں ہے۔ ابتدا تو تب ہوئی تھی جب مغربی یورپ اور مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کی باگڈور آئی تھی، اس دن سے یاجوج اور ماجوج کا عالمی ایک نیا دور شروع ہوا، اس دن سے دجال کے فتنے کا ایک نیا آغاز ہوا، اور اب تو خود دجال کے انسانی شکل میں نکل کر باہر آنے کی آمد قریب ہے۔ اور میں اپنی عزیز بچیوں سے، پاک دامن بچیوں سے اور ان غیرت مند ماؤں سے اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف بتایا ہے کہ دجال جب نکل کھڑا ہوگا یا جب فتنہ دجال اپنے شباب پر ہوگا، اور خصوصاً حدیث کے الفاظ تو یہ کہتے ہیں کہ دجال کے آ جانے کے بعد پھر اس کے بعد سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہزاروں اور لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اس کی بات سننے اور ماننے اور اس کی طرف لپکنے اور اس سے معروب ہونے اور اس کے قریب ہو جانے کے شوق میں گرفتار جو ہوں گی وہ مردوں سے بھی زیادہ مسلمان عورتیں ہوں۔ یہاں تک فرمایا ہے آپ نے ایک صحیح حدیث میں کہ تم میں سے بہت سے مرد مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی گھر کی بچیوں اور عورتوں کو رسیوں سے باندھ دیں، ان کو اس بات پر اطمینان نہیں ہوگا کہ اگر میں تھوڑا دیر کے لیے گھر کے باہر چلا گیا تو یہ عورتیں اور یہ لڑکیاں یہ مانیں گی نہیں، یہ بھاگ کر جائیں گی وہاں۔ یہ بات جس کو یقین نہ ہو ان باتوں پر وہ اپنے انجام کی خود فکر کرے، لیکن میں یہ بدگمانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہاں آپ جو بیٹھی ہیں، یہاں آپ میں سے کوئی ایک بھی ہوگا جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات پر شک ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کا اور لڑکیوں کا گھر میں دل نہیں لگتا، وہ بہانے بہانے سے باہر نکلتی ہیں۔ زمانے کی دجالی تہذیب نے ان کو باہر نکلنے کے شوق میں مبتلا کر دیا ہے، ان کی تمنائیں بہت حقیر ہو گئی ہیں، ان کے جذبات بہت پست ہو گئے ہیں، ان کے اندر اپنے بچوں کے ایمانی مستقبل کی فکر بہت مغلوب ہو گئی ہے، اور اپنے بچوں کے کیریئر کی اور اپنے بچیوں کی کسی لکھ پتی کروڑ پتی کے ساتھ شادی کی تمنا ہر تمنا پر غالب ہو گئی ہے۔ امت جب ان حالات میں گرتی ہے تو تنہا کچھ مردوں کے سہارے کبھی نہیں نکلا کرتی۔ اگر مجھے کوئی مبالغے کا الزام نہ دے تو میں تو آج ان الفاظ کا بھی استعمال کر سکتا ہوں کہ میں پوری امت مسلمہ اور اس بے زبان امت مسلمہ کی طرف سے، اس مظلوم اور ڈری سہمی امت مسلمہ کی طرف سے، اور فتنوں اور خطروں میں گھری ہوئی امت مسلمہ کی طرف سے امت کی عورتوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ عورتوں، اس دین کی حفاظت، اس نسل کی حفاظت، ان حالات کے مقابلے کی ذمہ داری تنہا مردوں کے کندھوں پر مت چھوڑو۔ محسوس کرو، پہچانو کہ تم کون ہو، تم کس کی امتی ہو، تمہارے دلوں میں کیا تمنائیں ہونی چاہیے۔ ہمیں بالکل تسلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک نازک اور حسین وجود دیا ہے، اور اس سے اس کی وہ نازک احساسات چھین لیے جائیں، اور اس کے وہ حسین اور لطیف جذبات چھین لیے جائیں، اور اس کے اندر سے وہ لطافتیں اور ذوق جمال کی تسکین کا سامان بننے کا جو ملکہ اللہ نے عورت کو دیا ہے، اگر وہ اس سے چھین لی جائے تو یہ کائنات بالکل ویران ہو جائے، یہ زندگی بالکل سونی ہو جائے۔ ہمیں قطعاً میری ایک بات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ عورتیں اپنی مخصوص نسوانی جذبات اور لطیف احساسات سے خالی ہو جائیں، لیکن کیا وہ لطیف جذبات اور احساسات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ کے دل میں نہیں تھے؟ کیا وہ لطیف جذبات اور احساسات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں نہیں تھے؟ کیا وہ لطیف جذبات اور احساسات، کیا وہ میک اپ کا شوق اور سجنے اور زیور پہننے کا جذبہ فرعون کی بیوی میں نہیں تھا؟ کیا وہ لطیف جذبات و احساسات ام المومنین حضرت عائشہ کے دل میں نہیں تھے؟ کیا وہ لطیف جذبات و احساسات بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں نہیں تھے؟ اور کیا وہ حسن و جمال کا شوق اور وہ جوانیوں کی تمنائیں، کیا وہ جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا کے دل میں نہیں تھے؟ رب کعبہ کی قسم تھے، اور آج کی اپنی تمناؤں کو بازار میں برباد کی ہوئی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ تھے۔ جو عورتیں پاک دامن ہوتی ہیں، جو عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتی ہیں، جو بچیاں ابتدائے جوانی سے بہت تقوی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، ان کی جب شادی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے تمام حسن کو، اپنی تمام لطافتوں کو ایک طرف یکسو کر کے جس طرح اس کی بارش کرتی ہیں، بازار میں بے پردہ پھرنے والی لڑکیاں جو متائے کوچہ و بازار کی طرح اپنے حسن کی مارکیٹنگ کیا کرتی ہیں، وہ کبھی اس کا ذائقہ چکھ ہی نہیں سکتی، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ وہ عورتیں تھیں جن کو ان تمام نسوانی ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ ساتھ اور ان لطیف جذبات کے احساس کے ساتھ ان کے دل میں کچھ اور بھی تمنائیں تھیں۔ ان کے دل کو اپنے اللہ سے ایک زندہ تعلق تھا، ان کا صرف عقیدہ نہیں تھا کہ ایک رب ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ایک اللہ ہے جس نے ہم کو بنایا، وہی کھلاتا پلاتا ہے، صرف عقیدہ نہیں تھا بلکہ ان عقیدوں کا ہر وقت کا استحضار بھی ان کو نصیب تھا۔ ان کے دل کو اللہ سے ایک تعلق تھا، ایک محبت کا تعلق تھا، ایک فدائیت کا تعلق تھا، ایک شیدائیانہ تعلق تھا، ایک فدویانہ تعلق تھا۔ وہ اللہ کے اشاروں پر قربان ہو جانا چاہتی تھی، مچلتی تھی، عجب جذبات ان کے سینے میں تھے۔ اگر یہ جذبات ان کے سینے میں نہ ہوتے تو کبھی بھی حضرت حاجرہ تنہ تنہا اپنے کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جانے کی اجازت اپنے شوہر کو نہ دیتی، شکوے شکایت کرتی، دامن پکڑتی، تعاقب کرتی، روکنے کی کوشش کرتی، اور پھر بھی نہیں رکتے تو پھر رو دھو کر نج آسمان سر پہ اٹھا لیتی، لیکن سلام ہو حاجرہ کے ان انقلاب آفری الفاظ پر، ان تاریخ ساز جملوں پر جس وقت انہوں نے کہا اذن لن یضیعن اللہ، میرے سرتاج اگر آپ ہم کو اور اس ننھے مننے بچے کو یہاں چھوڑ کر اللہ کے حکم پر جا رہے ہیں پھر ایک قدم پیچھے مت ہٹیے، پلٹ کر مجھ کو اور اپنے بچے کو دیکھی بھی مت، آپ آگے کی طرف چلتے چلے جائیے، پکا یقین ہے میرے دل کو کہ پھر اللہ بھی ہم کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی امت میں یاد کی جاتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی امت میں یاد کی جاتی ہے، مگر مجھے رشک آتا ہے ان پردنشی عورتوں کی قربانیوں پر، جس طرح یہ پردنشی عورتوں کے جسم پردے میں رہتے ہیں ویسے ہی ان کی قربانیاں بھی بڑی حد تک پردے میں رہتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل نہیں ہو سکتا، ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حضرت حاجرہ کے صبر و وفا کی پوری داستان اس کے ساتھ جوڑی نہ جائے۔ بندے ناقدرے ہوتے ہیں، بندے ناشکرے ہوتے ہیں، بندے ادھورے ذہن کے ہو سکتے ہیں، رب ناقدرہ نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ چنانچہ رب نے جہاں ابراہیم و اسماعیل کی قدر کی، جہاں طواف کو لازمی قرار دیا، جہاں مقام ابراہیم کے پیچھے پیچھے انہوں نماز کو طواف کا ایک حصہ بنا دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کی قدر کرتے ہوئے یہ فیصلہ فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے میرے اس در پر جتنے بندے اور بندیاں آئیں گے، وہ چاہے وقت کے نبی ہوں، وقت کے ولی ہوں، امام ہوں، فقیہ اور محدث ہوں، کوئی ہوں، ان کا حج اور عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس پورے دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پر اپنے نقش قدم، اس میری اس بندی کے نقش قدم پر جب تک وہ دوڑے نہ، دوڑ نہ لگائیں، مجنونانہ چکر نہ لگائیں صفا اور مروہ کے درمیان، جن دو پہاڑوں کے درمیان میری وہ بندی حاجرہ دوڑی تھی۔ اللہ نے چاہا کہ ان بندی کا اور اس بندی کے بہانے اس کے صبر و وفا کا ایک نشانی قائم رہے اور ایک یادگار قائم رہے، تاکہ اگر کسی کو اپنے وطن میں پوری بات یاد نہیں آتی تو جب وہ جا کر وہاں پر دوڑ لگائے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور جب وہ دوڑ لگائے صفا و مروہ کے درمیان، تب تو اس کو یاد آ ہی جائے گا یہ دوڑ کہاں لگوائی جا رہی ہے اور کیوں لگوائی جا رہی ہے۔ یہ دوڑ وہاں لگوائی جا رہی ہے جہاں ایک یقین والی، ایک اللہ سے تعلق والی، ایک صاف ستھرے دل والی، اور صرف مخلوق سے یعنی بچے سے اور شوہر سے اور اپنی شہوتوں اور اپنی اغراض سے تعلق سے زیادہ اس بندی کے دل کو اللہ سے تعلق تھا، تو ایسے تعلق والی ایک عورت کی یادگار ہے یہ دو پہاڑیاں اور ان کے دونوں بیچ کے یہ وادی۔ یہاں تو دوڑنا ہے، اور اس جتنا جو بندہ اس یاد میں ڈوب کر دوڑے گا اور ان تمناؤں کو اپنے دل سے میں سجا لینے کے جذبات کے ساتھ دوڑے گا، کہا جا سکتا ہے کہ سعی کے اختتام تک کوئی نہ کوئی قطرہ، کوئی نہ کوئی ذرہ اس کے دل میں اس دین پر اور ابراہیمی تہذیب پر مر مٹنے کا اس دوڑنے والے یا دوڑنے والی کے دل میں پیدا کر ہی دیا جائے گا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پہاڑوں کا نصیب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اپنا شعار قرار دے دیا۔ بیت اللہ شعار ہے، حجر اسود شعار ہے، یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں، قرآن شعار ہے، لیکن یہ پہاڑ کیسے شعار ہو گئے؟ اس لیے شعار ہو گئے کہ ایک بندی کے قدم، ایک ایسی بندی جو اللہ کو پسند تھی، ان کے قدم ایک خاص موقع پر یہاں پر دوڑے تھے۔ وہ عجیب موقع تھا، ایک طرف ماں کی مامتا دوڑا رہی تھی اور ایک طرف اس اللہ کی بندی کا توکل اور ایمان اس کو سہارا دے رہا تھا۔ اللہ عورتوں سے نہیں کہتا کہ تمہارا فطری جو ماں کا جذبہ ہے وہ تمہارے دل سے نکل جائے، تم اپنے بچے کی حفاظت کی فکر چھوڑ دو۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ماں بن کر بچے کی حفاظت کے لیے بے چین بنو، لیکن اس بے چینی کے ساتھ ساتھ میری مرضی کو سمجھ کر اپنے دل کو تسلی دے کر اپنے قدموں کو تھامنے کی اپنی سی بھرپور کوشش کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں جتنے تفصیل سے بیان کیا گیا اور جتنے مقامات پر بیان کیا گیا کسی نبی کا واقعہ اس طرح بیان نہیں کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو اللہ نے ضروری سمجھا, حق سمجھا, اللہ ناقدرے نہیں ہے, اللہ ناشکرے نہیں ہے. بندہ یا بندی جو بھی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کا جو حصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو بھی بیان فرمایا. آپ نے یقیناً وہ واقعہ پورا سنا ہوگا, میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اتنا ضرور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں, جس ملک میں, جس ماحول میں, جن حالات میں وہ بچہ پیدا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام جو بننے والے تھے, وہ حالات نارمل نہیں تھے, وہ حالات بچوں کے قتل عام کے حالات تھے. اب اس بچے کو قتل سونے سے بچانے کے لیے کیا کر سکتی تھی ماں؟ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس بچے کو لکڑی کے بکسے میں رکھ کر سمندر کی موجوں کے حوالے کر. ہم تم سے دو وعدے کرتے ہیں, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم اس بچے کو تم تک یقیناً واپس پہنچائیں گے. ایک وعدہ یہ کرتے ہیں, دوسرا وعدہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم اپنا پیغمبر, نبی اور رسول بنائیں. اب ایک ماں ظاہری حالات بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے. ابھی تک تو یہ بچے کو میں چھپائے ہوئے ہوں, ابھی تک تو بچہ میری گود میں ہے, اتنے دن کا تو ہو گیا, ابھی تک بچ گیا, سمندر کی گود کے حوالے ماں اپنے بچے کو کیسے کر دے؟ لیکن یہاں پر آ کر مسئلہ آتا ہے اس تعلق کا جو اس بندی کو اللہ سے تھا. اللہ نے کہا ہے, اللہ کا پکا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ, اللہ کی قدرت بڑی ہے, اللہ جو کہتے ہیں کر دکھاتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. لہذا اللہ کے ان دونوں وعدوں پر بھروسہ کر کے بچے کو سمندر کے حوالے کر دیا. کر تو دیا, لیکن تھی تو وہ ماں, تھی تو وہ عورت, کیا دل پر گزری ہوگی اس کی؟ ہم مردوں سے زیادہ آپ عورتیں سمجھ سکتے ہیں, اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے. وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, صاف صاف اللہ نے فرمایا اگر ہم نے اپنی اس بندی کے دل پر خاص سکینت نازل نہ کر دی ہوتی تو وہ اللہ کی بندی چیخ مار کر رات فاش کر دیتی. اس کی زبان سے چیخ نکلی کہ ہائے میرا بچہ, اور جہاں یہ اس کی آواز سنائی پڑتی اور لوگ سمجھ جاتے کہ یہ کس خاندان کا بچہ ہے, پھر بچہ بچ نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے دل کو ایک خاص قسم کی ٹھنڈک دے دی. عجیب لفظ بولا ہے, دل کو باندھ دیا, دل کو ایک ربط اپنے سے قائم کر دیا, ایک تعلق قائم ہو گیا, ایک کنیکشن قائم ہو گیا, ایک سہارا مل گیا, ایک سکینت مل گئی. جس وقت عورت کے دل کو اللہ سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے, عورت کی زندگی میں جنت کا مزہ آ جاتا ہے. اور جس گھر میں ایسی عورت ہوتی ہے کہ جس کو اللہ سے تعلق ہو, اللہ سے محبت ہو, وہ صرف فرائض ادا نہ کرتی ہو بلکہ وہ لطف لیتی ہو ذکر کا, تلاوت کا, تسبیح کا, وہ اللہ کو محبت سے یاد کرتی ہو, چلتے پھرتے کھانا پکاتے یاد کرتی ہو, میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں یہ عورت اگر غریب کی جھوپڑی میں بھی رہے گی تب بھی یہ جنت کا مزہ چکھے گی, اور وہ گھر جس میں کوئی ایسی عورت ہوگی وہ اس گھر میں جنت کی بہار آئے. اللہ نے اپنی اس بندی کے دل کو ایک سکون عطا فرمایا, ایک عجیب ہمت عطا فرمائی, اور وہ جھیل لے گئی اس بات کو. پھر کس طرح اللہ نے دونوں وعدے پورے کیے آپ سب جانتی ہیں, کہ وہ بچہ بھی ان کو واپس ملا اور وہ بچہ نبی اور رسول بھی ہوا. میں تو صرف ابھی یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, پوری تاریخ میں کبھی کوئی مرحلہ ایسا نہیں ملتا جس میں عورتوں نے اگر مردوں کا ساتھ دے دیا اور عورتوں نے اگر بلند تمناؤں سے اپنے سینوں کو آباد کر لیا تو اس وقت امت ان حالات سے نکل آئی. اور اگر عورتوں نے ساتھ نہیں دیا, عورتیں اپنی حقیر سی معمولی سی دنیا میں رہی, ان کے شوق بہت محدود رہے, ان کی تمنائیں بہت محدود رہیں, انہوں نے اپنے بچوں کے سینوں میں اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کے جذبات نہیں پیدا کیے, تقویٰ نہیں سکھایا, دعا نہیں سکھائی, اللہ سے محبت کرنا نہیں سکھایا, گھروں کے اندر ایسا ماحول نہیں بنایا, اور گھر کا مرد اگر دین کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ میں دین کے راستے میں اور قربانی دوں, میں اور زیادہ جان مال کھپا دوں, اور عورتیں پیچھے سے ٹانگ گھسیٹ رہی ہیں, اس کی ہمت توڑ رہی ہیں, اس پر تانے کس رہی ہیں, جس عورت نے اپنے دین کے کام کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا, علم اور ذکر کے پھیلانے والوں کا ساتھ نہیں دیا, پھر وہ کام بہت بری طرح متاثر ہوا. تاریخ تو یہاں تک بتاتی ہے کہ جن نبیوں کا ساتھ ان کے گھر کی عورتوں نے دیا, ان نبیوں کو اپنی محنت میں جو کامیابی ملی وہ ان نبیوں کو نہیں ملی جن کے گھر کی عورتوں نے اپنے شوہروں کا یا اپنے گھر کے نبیوں کا ساتھ نہیں دیا. حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ ان کی بیوی نے نہیں دیا, 950 سال تک نوح علیہ السلام تنے تنہا کام کرتے رہے, اللہ کے بندوں کو سمجھاتے رہے, آخرت کی طرف متوجہ کرتے رہے, توحید کی طرف دعوت دیتے رہے, گھر والوں نے ساتھ نہیں دیا, نہ اولاد نے ساتھ دیا, نہ ماں نے ساتھ دیا, اور اس کے نتیجے میں شاید یہ اس کا بھی ایک نتیجہ تھا, واللہ اعلم بالصواب, کہ اتنی لمبی مدت تک کی کوشش کے باوجود صرف چند لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دینے والے اور حق بات کی تصدیق کرنے والے بنے. اکثر دیکھا گیا, اور جن نبیوں کا ساتھ ان کے گھر کی عورتوں نے دیا, اللہ اکبر, صلاۃ و سلام, ذرا محبت کے ساتھ پڑھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے گھر والوں کو بھی درود و سلام بھیجیے, کیا ساتھ دیا اللہ کے رسول کی بیویوں نے, کیا ساتھ دیا اللہ کے رسول کی بیٹیوں نے, کیا ساتھ دیا اللہ کے رسول کے دامادوں نے, کیا ساتھ دیا اللہ کے رسول کے سمدھیوں نے, اور کیا ساتھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر نے, کیا پورے کنبے نے, کنبے کے ایک ایک فرد نے ساتھ دیا, اور ایسا ساتھ دیا کہ میری زبان اس لائق نہیں ہے کہ میں ان قربانیوں کا نقشہ کھینچ سکوں. کیا آپ کو وہ شام یاد نہیں آتی, کیا آپ کو وہ شام یاد نہیں آتی جب ایک شام مدتوں کی غربت سہتے سہتے, مدتوں کے فاقے سہتے سہتے, کیا شمار ترمذی کی وہ روایت آپ نے نہیں پڑھی, کیا آپ تک نہیں پہنچی کہ دو دو مہینے ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جل پاتا تھا, کوئی چیز پکنے کو ہوتی ہی نہیں تھی, دو مہینے, یہ کہتے ہوئے میرے رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے, ہم تو دو گھنٹے اگر ہماری چائے لیٹ ہو جائے تو ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے, دو مہینے جس کے گھر میں کھانا نہ پکے, اور کیا حالات تھے, کتنی محنت کرنی پڑ رہی تھی, کتنا کام کرنا پڑ رہا تھا, کیا فاقے جھیلنے پڑ رہے تھے, اور یہ سب عورتیں غریب گھروں کے نہیں آئی تھیں, یہ بادشاہوں کی بیٹیاں تھیں, ان میں سے بعد روسائے قبائل کی بیٹیاں تھیں, ان میں سے بعد لکھپتی اور کروڑ پتی میکے سے آئی تھیں, آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غیروں کے لیے, دوسروں کے لیے رحمت للعالمین تھے, ان کو اپنے گھر کی ان عورتوں کی بھوک اور فاقے سے آپ کو غم نہیں ہوتا. ایک وقت آیا کہ آپ نے اللہ کے اشارے پر اپنی بیویوں سے کہہ دیا کہ دیکھو اب محمد کے گھر میں تو لگتا ہے کہ ایسے ہی زندگی گزرے گی, میں اب تم لوگوں کو مزید تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا, میں تم سب کو اختیار دیتا ہوں, تم میں سے جو پسند کرے وہ گویا چلی جائے, اور میں بہت جو بھی کچھ ٹوٹا پھوٹا تحفہ دے سکوں گا, امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, کچھ دے سکوں گا تو دے دلا کر تم کو تمہارے میکے بھجوا دوں گا, تم اب آرام سے وہاں رہو اور میرے گھر کی تکلیفیں تم برداشت کب تک کرو گی, اور میرے گھر میں تو لگتا ہے کہ اب یہی رہے گا. کیا جواب دیا تھا ان بیویوں نے, کیا جواب دیا تھا, اللہ کے رسول کے قدموں پر گر پڑی, قدموں پہ گر پڑی ہوں, کہا کہ اللہ کے رسول رضینا بما قسم اللہ لنا, اللہ نے ہمارے لیے جو کچھ بھی طے کیا ہے اللہ کے رسول ہم دل سے راضی ہیں, ہم دل سے راضی ہیں, ہمارے دل میں بھی کوئی شکایت اور غم نہیں ہے, ہمیں اپنی چوکھٹ سے محروم نہ کیجیے, ہمیں اس آستانے سے محروم نہ کیجیے, ہم یہیں کی بن کر جینا اور مرنا چاہتے ہیں, ہماری قسمت ہے کہ ہم اس گھر کی بیوی بن گئے. کیا جذبات تھے, کیا اللہ کو رحم دیا گیا ہوگا, کیا اللہ نے اپنے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا نہیں ہوگا, دیکھ رہے ہو تم انہیں انسانوں کو خلافت دیتے وقت تم میری بات پر اعتراض کر رہے تھے, سوال کر رہے تھے, کیا آپ ایسے لوگوں کو خلافت دے رہے ہیں کہ جن کے اندر شر بھی ہے اور جو آپس میں لڑیں گے خون بہائیں گے. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں, کیا ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نظارہ نہیں کرایا ہوگا خانواد نبوت کی ان مفسد خواتین کا, دیکھو دیکھو ان کو, تم مردوں کو دیکھتے تھے دیکھو ان کی ہمت. اے عورتوں, میں آج امت مسلمہ کی طرف سے آپ سے یہ بھیک مانگنے آیا ہوں, آپ سے یہ مطالبہ کرنے آیا ہوں, آپ کو یہ ترغیب دینے آیا ہوں کہ اپنے جذبات کو بلند کرو, اپنی فکر کی سطح کو بلند کرو. کیوں نہیں تڑپتی تم اس بات پر کہ یہ امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک شام ہمارے گھر میں کسی عورت نے آنسو نہیں بہائے, ایک شام ہمارے گھر میں کسی دن ایسا نہیں ہوا کہ آج تو فلسطین میں 150 جنازے نکل گئے, آج ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکے گا. میں نہیں کہتا کہ کھانا نہ پکنا کوئی شرعی بات ہے, لیکن کبھی تو ہمارے گھر میں کوئی عورت آنسو بہاتی. عورتوں کو تو اس بات کا پتا ہے کہ فلاں لڑکی کی ناک لمبی ہے اور فلاں کی چھوٹی ہے, اور فلاں کی آنکھیں بڑی ہیں اور فلاں کی چھوٹی ہیں, اور فلاں کا رنگ گورا ہے اور فلاں کا رنگ سانولا ہے, اور فلاں کا قد بڑا ہے اور فلاں کا قد چھوٹا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. امت مسلمہ کی عورتیں اور ان کی فکریں صرف رخ و رخسار اور گل و گلزار تک محدود ہو گئی, نہ ان کو جنت کا پتا ہے, نہ ان کو اللہ کے کلمے کی بلندی اور پستی کا پتا ہے, نہ ان کو یہود و نصارہ کی سرکشی کا پتا ہے, نہ ان کو اس کا پتا ہے کہ انہیں کی جیسی کی ماؤں کے جگر کے ٹکڑے 14, 13, 12 سال کے بچے روزانہ اپنی شہادت کا جام پیش کر رہے ہیں, خود اپنے آپ کو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے, بچے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر رہے ہیں. ہندوستانی مسلمان یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اب ہم بہت دیندار ہیں. میں ڈنگے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمان بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں. ہمیں تو سازشوں سے فرصت نہیں, ہمیں تو ایک دوسرے کو بدنام کرنے سے فرصت نہیں, ہمیں تو ایک دوسرے کے خلاف گروپ بنانے سے فرصت نہیں. ہم بہت ہماری حقیر تمنائیں. وہ بیت المقدس کے ارد گرد کی وہ لوگ, وہ مرد اور عورتیں اس ناچیز کے خیال میں بہت بازی لے گئے, وہ بہت آگے بڑھ گئے. کیا جذبات ہیں, جس طرح کی اطلاعات وہاں مل رہی ہیں, ان میں سے ایک ادنا سی خاتون کے مقابلے میں ہماری پوری امت, پورے پورے شہروں کی عورتوں کی دینداری ایک گرام کے مکہ کا وزن نہیں رکھتی. کیا آپ کو یہ خبر نہیں ملی, اور کیوں نہیں ملی؟ آپ فضول خبروں کی دلچسپی رکھتی ہیں, اور یہ مردوں کا بھی قصور ہے کہ وہ ان باتوں کا گھر میں بیٹھ کر تذکرہ نہیں کرتے. وہ بیت المقدس کے ارد گرد کا ایک مخصوص علاقہ ہے, الارض التی بارکنا حولہا, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے وہاں پر برکت ڈالی ہے, ہم نے وہاں پر برکت ڈالی. یہ قرآن مجید میں بار بار کہا ہے, بلکہ وہ سرزمین وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت یا مقدس کے لفظ کے بغیر پورے قرآن میں کہیں بیان ہی نہیں فرمایا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی بارکنا فیہا, جگہ 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 کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خطے کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں, اس خطے میں برکت ہے. آج وہ خطہ ایک طرف تو پوری دنیا کی تمام ظالم, سرکش, انتہائی ظالم, سنگ دل, بے رحم طاقتوں کا نشانہ بنا ہوا ہے. گولیاں ہیں, بم ہیں, میزائل ہیں, شہادتیں ہیں, خون ہیں, کھانا پانی بند کر دیا گیا. 3 سال سے ان کا ایسا محاصرہ چل رہا ہے کہ بریڈ کھانے کو ترس گئے وہ لوگ, لکڑی جلانے کے لیے ان کے پاس ماچس کی تیلیاں نہیں ہیں, اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس موم بتیاں نہیں ہیں. سال سال ہو گئے ان کے پاس ایک موم بتی نہیں پہنچ پائی, بیٹری کا ایک سیل نہیں جا پایا. ایسا ٹوٹل امبارگو اور ایسا خطرناک سینکشن لگایا ہے اسرائیلی اور امریکی فوجوں نے اور تمام ان عرب کے منافق حکومتوں اور غداروں اور اسلام کے وہ دشمن جو عرب ملکوں کی اس وقت حکومت کر رہے ہیں ان سب نے مل کر ایک ایسا ماحول وہاں بنایا ہے کہ ان وہاں پر ایک چیز نہ پہنچنے پائے. ان مردوں نے ان نوجوانوں نے اپنی جان پر بازی لگا کر زمین کے نیچے سرنگیں کھودی ہیں اور ان سرنگوں سے وہ دوسری جگہ پر چھپ کر جا کر کچھ سامان لاتے ہیں اور ایک ایک گھر کا پھٹا پرانا کپڑا مانگ کر وہ چولہا جلاتے ہیں اور دو تین دن میں ایک آدھ مرتبہ کچھ کھانا پکا پاتے ہیں. ان حالات میں وہ گرفتار ہیں اور اس پر ان کا اسلام سے وابستگی اور تعلق اس طور پر بڑھ رہی ہے. ابھی تازہ ترین خبر ہے کہ ایک سال پہلے وہاں کے ایک شیخ نے ایک اللہ کے بندے نے ایک ایسی عجیب غریب شخصیت نے صرف اپنی قوم کو یہ کہا کہ قوم لوگوں قرآن مجید سے اپنے سینوں کو آباد کر لو. قرآن جس کے سینے میں ہوگا یا تو اس کو ایمان کامل پر موت نصیب ہوگی یا اس کو غلبہ نصیب ہوگا. گھبراؤ مت, قرآن ہمارا ہتھیار ہے, ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے, قرآن یاد کرو. اللہ نے ایسی مدد کی ہے, حیدرآباد کی علماء جو دن رات محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, ان کے حوصلے بلند ہوں گے کہ جب کوئی قوم ایسے حالات میں آخری درجے کی قربانی کا ارادہ کرتی ہے اور بقول شخص سے جب لوگ وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو لوگ کر سکتے ہیں تو پھر اللہ وہ کر کے دکھاتا ہے جو اللہ کر سکتا ہے. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم وہ سب کرو جو تم کر سکتے ہو, پھر دیکھنا میری مدد. اب اس وقت ان کے ساتھ جو مددیں آ رہی ہیں اس کا ایک نمونہ سنیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے برکت اتاری اور اس قوم کے لوگوں نے جو قرآن مجید کا حفظ کرنا شروع کیا, نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے, تو 90 دن میں ہزاروں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا. اور جب 90 دن والا ان کا رواج عام ہوا تو ایک نیا تجربہ ہونا شروع ہوا اور وہ یہ کہ 60 دن میں صرف 2 مہینے میں وہ نوجوان بچے اور بچیاں حفظ کرنے لگے. چنانچہ چند مہینے کے عرصے میں, مشکل سے 8-9 مہینے ہوئے ہوں گے, اس 8-9 مہینے کے عرصے میں اس وقت وہاں تقریباً 60-70 ہزار نوجوان لڑکے اور لڑکیاں حافظ ہو چکے. جن حالات میں وہ گرفتار ہیں, جہاں وہاں جہاں روشنی میسر نہیں, جہاں بجلی تو بجلی, دیا جلانے کو تیل میسر نہیں ہے, ان حالات میں ان کی ہمتیں اتنی بلند ہیں اور ایک قوم کی ایک تعداد نے یہ طے کر لیا ہے کہ بس اب ہم جیتے جی مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے حوالے نہیں کریں گے, ہم سب مر جائیں گے پھر اللہ جو چاہے گا کرے گا, لیکن ہم اس طرح قربانی دے کر ہم اب جب تک زندہ ہیں ہم مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے حوالے نہیں ہونے دیں. یہ جذبات دل کے اندر, اے اللہ کی بندیوں, اے اللہ کی بندیوں, اپنے دل کے جذبات کی سطح کو بلند کرو. سوچو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس دین کے لیے, اس امت کے لیے. آپ کے دل بڑے نرم و نازک ہیں, آپ کے دلوں میں اگر ذرا جذبات کا رخ صحیح ہو جائے تو واقعی آپ کی دعائیں امت کی تقدیر بدلوا سکتی ہیں. بار بار ایسا ہوا ہے ماضی کی تاریخ میں کہ عورتوں کی بھیگی بھیگی آنکھوں نے اور سسکتی بلکتی دعاؤں نے آسمانوں سے مددیں اتروائی اور فیصلے کروائے. اے عورتوں, خالص عملی بات میں کر رہا ہوں, میں قطعاً یہ ایک خالی ایک رومانٹک قسم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بالکل عملی بات کر رہا ہوں. ذرا نئے سرے سے اپنی زندگی کو آج کے بعد سے منظم کریں, ذرا نئے سرے سے منظم کریں. دیکھیے دو چیزوں کو ذرا دل کلیجے سے وابستہ کر لیجیے, دل میں سجا لیجیے. ایک اللہ کا علم سیکھیے. آپ سب سے کہہ رہا ہوں, بڑی بوڑھی عورتیں, معمر عورتیں, نوجوان بچیاں, گھر کی بہویں, آپ سب علم حاصل کیجیے, آپ سب دینی کتابوں کا مطالعہ کیجیے, آپ سب اپنے معتبر علماء سے پوچھئے کہ ہم کون کون سی کتابیں پڑھیں. آپ اپنی معلومات بڑھائیے, اپنا علم بڑھائیے, علم سے قلب کا تاثر بڑھائیے. آپ اگر دینی تعلیم حاصل باقاعدہ کر سکتی ہوں تو باقاعدہ کیجیے, نہیں تو جو بزرگوں کے بیانات سنیے, کتابوں کا مطالعہ کیجیے. ذرا کچھ آپ کو پتا تو چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے, قرآن میں کیا لکھا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں, آپ کے علم ہی نہیں کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے. ایک پوری عورت, ایک پوری سورت اللہ نے آپ کے نام پر اتاری ہے, سورہ نساء. آپ کو یہی پتا نہیں کہ عورتوں کے نام پر جو سورت آئی ہے اس میں کیا لکھا ہے. ایک پوری سورت سورہ نور ہے, جس سورہ نور کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض عین ہے. امت کے فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ وہ صورتوں میں ہے جس کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض عین ہے. آپ اپنے یہاں کے علماء کی خوشامد کیجئے, اپنے محرم کے ذریعے ان کے پاس درخواست بھیجئے, کوئی شکل ایسی کریں کہ کہیں پر کم سے کم سورہ نور کا درس دیں تاکہ عورتیں شریک ہوں, ہمیں پتہ تو چلے کہ سورہ نور میں کیا ہے. سورہ نور اپنے دل کو, اپنی نگاہوں کو, اپنے باطن کو, اپنے ظاہر کو اور اپنے پورے گھر کو اور اپنے پڑوس کو اور معاشرے کو پاک رکھنے کے اصولوں پر مشتمل ہے. سورہ نور حسن عفت اور پاک دامی کو سکھانے والی سورت. آپ سورہ نور اگر نہیں جانتی تو آپ کے دل میں نور کیسے آئے گا؟ جس کی آنکھوں میں نور نہیں ہوگا, جس کی آنکھیں گندی ہوں گی, جس کے خیالات گندے ہوں گے, جس کی تمنائیں گندی ہوں گی, اس کا دل کبھی پاک نہیں ہو سکتا. آپ سوچئے تو ذرا, سورہ نور کو اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام سے سجایا ہے, حیا اور حجاب کے شرم کے احکام سے سجایا ہے. یہ تک اس میں باریک باتیں بیان کی ہیں کہ تم اپنے کن رشتے دار مردوں کے ساتھ کھانا کھا سکتی ہو, کن کے ساتھ نہیں کھا سکتی, گھر میں کیسے داخل ہوا کرو. تمہاری گھر میں اجازت لیے بغیر داخل ہونے کو منع کیا گیا سورہ نور میں, اور داخل ہو جاؤ تو کیا کرو, داخل ہونے والا مرد بھی نگاہ نیچی رکھے اور اس گھر کی عورتیں بھی نگاہ نیچی رکھیں. یہ پاک دامی کے سکھانے اور پاکی اور حیا کو سکھانے والی صورت ہے. اور جب انسان ایک ایسے ماحول میں اپنے کو رکھتا ہے, اس گھر میں پاک دامی کا اسباب اختیار کرنے والے گھر میں جو نوجوان بچے اور بچیاں مرد اور عورتیں رہتے ہیں, ان کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے. اور جب دل پاک ہوتا ہے تو پاک دل میں ہی اللہ کا نور اتر پاتا ہے. یہی وجہ ہے غالباً کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں جس میں پاک دامی کے احکام بیان فرمائے ہیں اللہ نے, اس صورت میں بیچ میں رکھا ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ کا نور والی آیت کسی اور صورت میں بھی آ سکتی تھی, لیکن اس صورت میں فٹ کیا ہے کہ اللہ کا نور دل میں کیسے آئے. مثل نور ہی کمشکات فی عام اصباح المصباح فی زجاجا الزجاجا تو کانہا کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونہ لا شرقیت ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس النار. جس دل میں نسبت اتنی قوی ہو جائے کہ بغیر زیادہ شدید مجاہدے کے وہ نسبت منتقل ہو, وہ نسبت سامنے والے کو متاثر کر دے, وہ دل صرف وہ دل ہو سکتا ہے جس میں اللہ کا نور اتر جائے. اور اللہ کا نور جس دل میں اتر جائے گا وہ صرف وہ دل ہوگا جو نامناسب جذبات اور یادوں سے پاک صاف. اے اجلاح کی بندیوں, اے بچیوں, اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کے لیے سورہ نور کا علم حاصل کرو, پڑھو تفسیر کی معتبر کتابوں میں پڑھو. تم کالج میں پڑھتی ہو, اللہ نہ کرے کہ کسی نامناسب کالج میں کوئی پڑھتا ہو, تو میں اس وقت فتوے کی زبان سے بولنے بیٹھا نہیں, لیکن اللہ کی بندیوں اپنے دل کو جھانک کر دیکھو, کیا دل تمہارے تقوی کے نور سے آراستہ ہیں, کیا تقوی کے نور سے آباد ہیں. اپنے دل کی فکر کرو, علم سے سجاؤ. اسی طرح سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جو صبر اور تقوی سکھانے کی عجیب و غریب صورت ہے. اور ہمیں دو ہی چیزوں کی سب سے شدید ضرورت ہے آج کے دور میں, خاص طور پر ایک ہے صبر, ایک ہے تقوی. جس اللہ کی بندی کے دل میں صبر اور تقوی آ گیا, وہ بہترین ساس بنتی ہے, بہترین بہو بنتی ہے, بہترین بھاوج اور بہترین نند بنتی ہے, بہترین بیٹی بنتی ہے. کیا پیارا ماحول ہوتا ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, کوئی اختلاف نہیں ہوتا, گھر میں محبتوں کی بارش ہوتی ہے. صبر و تقوی کے بغیر جس دل میں تقوی نہیں ہوگا, عورتوں کے دل میں صبر نہیں ہوگا تو شکوے شکایت ہوں گی, بدگمانیاں ہوں گی, اور نہ جانے وہ بات کہاں تک پہنچے. اسی طرح سورہ احزاب کا ایک پورا حصہ ہے جس کا تعلق مستورات سے, عورتوں سے, حیا اور حجاب سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ خطاب کر کے فرمایا ہے. بڑے عجیب و غریب انداز سے فرمایا. میں دکھ کا اظہار کرتا ہوں, اس کے آگے نہیں کہتا, پوری پوری زندگی عورتوں کی گزر جاتی ہے، ان کے دل میں یہ خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی کہ ذرا ہم کو بھائی، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں بھائی، ہم نے عربی نہیں پڑھی، مدرسے میں نہیں پڑھے، مگر ہیں تو ایمان والے، ذرا کچھ ترکیب پی جائے کہ مجھے بھی پتا چلے کہ قرآن میں ہم عورتوں کے بارے میں کیا کہا گیا. عورتوں کے دلوں کو کیا ہو گیا؟ ان کے دل میں علم کا شوق کیوں ختم ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ایسی عورتیں ہماری نہیں ہوا کرتی تھی، بالکل نہیں ہوا کرتی. یہ کس نے کہا ہے کہ علماء صرف مرد ہوا کرتے تھے؟ ہزاروں حدیث کی عورتوں کا نام علم حدیث کی فہرست میں آتا ہے. ہم لوگ ہندوستان میں جو صحیح بخاری پڑھتے ہیں، وہ صحیح بخاری کا جو نسخہ ہندوستان میں رائج ہے، وہ ایک محدثہ کریمہ کی روایت کے بغیر وہ کتاب یہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. اس میں ایک بیچ میں خاتون راویہ شامل ہے، اور ایک راویہ کیا، محدثات نے، فقیہات نے، مفسرات نے بڑا کام کیا ہے، خواتین نے فقہ و افتاح میں بھی رول ادا کیا ہے، بہت قربانیاں، اور میدان جہاد میں تو عورتوں کی قربانیاں، اللہ اکبر، ان کی بہادری، ان کے شجاعت، ان کے بلبلے، عجیب و غریب ان کے جذبات ہوا کرتے تھے. وہ کس طرح اپنے نوجوان بیٹے کو ماتھا چوم کر بھیجتی تھی ماں، اور کہتی تھی بیٹا بیٹا، یہ تو مجھے پتا ہے کہ تو شہید ہونے کی تمنا لے کر جا رہا ہے، لیکن بیٹا اگر تیرے پیٹ پر میں نے زخم دیکھا، تیری لاش دیکھی اور لاش کی پیٹ پر میں نے زخم دیکھا، تو مجھے خوشی نہیں ہوگی، میں تیرے سینے پر زخم دیکھ کر خوش ہوں. کیا مائیں ہوا کرتی تھی، کیا ان کے جذبات ہوا کرتے تھے. آج تو بہت حقیر جذبات آ گئے. ہو جائے کفر کا کلمہ پست، ہو جائے کفر کا کلمہ بلند، ایمان کا کلمہ پست ہو جائے، پوری دنیا میں ہی مسلمان ذلیل ہو جائیں، کٹ مر جائیں، ہمارا فیشن نہ ٹوٹے، ہماری فوٹوگرافری کم نہ ہو، ہماری سجاوٹ کم نہ ہو، ہمارا حسن و جمال اور میک اپ کا سامان کم نہ ہو، ہمارے قہقہے اور شادیوں کی محفلیں ماند نہ پڑیں. یہ بہت بہت ہی گھٹیا قسم کی سوچ ہے، بہت گھٹیا قسم. پھر جب آپ اپنے دلوں میں یہ تمنائیں سجائیں گی، تو جب آپ ماں بنیں گی، تو آپ کے دل میں ایک تمنا اندر سے مچلے گی اور جوش مارے گی، وہ یہ کہ میرے مولا میرے بچے کو ایسا بنا دیجئے جیسا آپ پسند کرتے ہیں. پھر آپ کی تمنا ہوگی میرا بچہ حافظ قرآن بھی بنے، عالم قرآن بھی بنے، داعی قرآن بھی بنے، صاحب علم اور صاحب ذکر بھی بنے، بچہ ماحول کی گندگیوں سے محفوظ رہے، اس کی نگاہ اور دل بالکل پاک صاف رہے، یہ بڑوں کا ادب کرنے والا بنے، یہ میری بچی جس گھر میں جائے اس گھر میں بہار لے آئے، برکتیں لے آئے، محبتیں لے آئے. آپ اس طرح تمنا کریں گی، دعائیں مانگیں گی، اور اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت پھر آپ خود بہت نرالے انداز سے کریں. آپ جس طرح دعا مانگیں گی اپنے بچوں کے لیے، میں نہیں سمجھ سکتا کہ دنیا میں کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے اور وہ قبول نہ ہو. ماں آنچل پھیلا کر اپنے بچوں کے لیے کچھ مانگے اور اللہ اس کو مسترد کر دے، اللہ اس کی طرف التفات نہ کرے. یہ تو مصیبت یہ ہے کہ آج کی مائیں اپنے بچوں کے لیے ان کے حق کے مطابق رو رو کر لمبی دعائیں نہیں مانگتی. سال پہ سال گزر جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں اٹھتے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی نہیں لگتی. آپ دو چیزوں میں پھر ذرا توجہ دے دیں، میں بہت محبت سے آپ سے کہتا ہوں، آپ دو چیزوں پہ، ایک تو علم حاصل کیجیے، بالکل علم حاصل کیجیے، قرآن مجید کی ضروری حصے کا علم حاصل کیجیے، سورہ فاتحہ کو سمجھیے کہ کیا کہا گیا ہے، نماز میں جو سورتیں پڑھتی ہیں اس کا معنی اور مطلب سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، سبحان ربی العلیٰ کا مزہ لے کر کہیے سجدے میں، سبحان ربی العظیم کا مزہ لے کر کہیے، پھر دیکھیے آپ کو نماز میں کیسا دل لگتا ہے. اسی طرح اسی علم کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ضروری مسائل ضرور ان کا علم حاصل کیجیے، ضرور علم حاصل کیجیے، زکوٰۃ کے مسائل کا علم حاصل کیجیے، بار بار اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے زیوروں پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کی ادائیگی کا کیا شکل ہے. اپنے شوہر کی خوشامد کیجیے، ہاتھ پیر جوڑیے، دیکھیے اس میں سال مٹول نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہو کہ سال گزر جائے اور میری زکات نہ نکل لے پائے. پہلے سے فیصلہ نہ کیجیے کہ زکات اوقات کا تعلق مردوں سے ہے، ہم سے کیا مطلب. عجیب بات ہے، جہاں زیور پہننے کا مسئلہ آتا ہے وہاں تو عورتیں اس کو اپنا حق سمجھتی ہیں، اور جہاں اس حق میں سے غریبوں کا حق نکالنے کا مسئلہ آتا ہے وہ ساری ذمہ داری مردوں کی. مرد اس میں مدد کرے کوئی حرج نہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن آپ کا تقاضا، آپ کی فکر مندی، آپ کی تڑپ اور آپ کی بار بار کی یاد دہانی اللہ سے آپ کو قریب کرے. آپ کے مال میں، آپ کے حسن و جمال اور زیورات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، پھر وہ چوری سے اور ڈاکے سے، نظر بد سے محفوظ رہے گا. دوسری چیز یہ ہے، علم الہی کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کا ذکر کرنے والی بن گئے. اللہ کی یاد کیجئے، تنہائیوں میں اللہ کی یاد. بچے سو رہے ہیں اور آپ دو رکعت نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، ہلکی پھلکی مختصر کی نماز پڑھ لیجیے، دعا کیجئے، بچوں پر دم کر دیجئے، پھر سو جائیے. دن میں جہاں موقع ملا ذرا سی نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، درود شریف پڑھ لیا. یہاں تک کہ آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، کچن کی گرمی ہے اور آپ کو پسینہ آ رہا ہے، اور آپ کھانا پکاتے ہوئے چپ چاپ اپنے اللہ سے یہ کہتی رہیے، میرے اللہ، یہ میں اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے دوسرے افراد کے لیے، آنے والے مہمانوں کے لیے اے اللہ خدمت کر رہی ہوں. اے رب کریم، ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دینے پر آپ مغفرت کر چکے ہیں. رب کریم، پورے گھر کی جو میں خدمت کر رہی ہوں، میں ایک خطا کار بندی ہوں، اس خدمت کو قبول کر کے میری مغفرت فرما. اب لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کچن میں کھانا پکا رہی ہیں، لیکن آپ کچن میں مغفرت کے فیصلے کروا رہی ہیں اور ولایت کا کہ درجات طے کر رہی ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں. آپ اس وقت دعا آپ کی زبان سے نکلے، مولا چولہے کی گرمی، یہ چولہے کی گرمی بہت معمولی گرمی ہے، جہنم کی آگ کی گرمی بڑی سخت ہوگی. اے اللہ جہنم کی آگ کی گرمی سے مجھ کو بچا لیجئے گا، اے اللہ بچا لیجئے گا، میں کیسے اس آگ کو برداشت کر پاؤں گی. اب کسی کو خبر نہیں، اور آپ اپنا کام کرتے کرتے چپکے چپکے اللہ سے باتیں کر رہی ہیں. آپ اپنے بچے کو نہلا دھلا رہی ہیں، آپ اپنے بچے کے کپڑے بدل رہی ہیں، آپ اپنے بچے کی آنکھوں میں سرما لگا رہی ہیں، اس کے خوبصورت سے چہرے پر کریم پاؤڈر لگا رہی ہیں، اور آپ اس وقت چپ چاپ اگر اپنے اللہ سے یہ کہتی بھی رہیں، مولا میرا بچہ ہے، میں اسے گندا نہیں دیکھ سکتی، دن میں کئی کئی بار کپڑے بدلتی ہوں، نہلاتی دھلاتی ہوں، رب کریم میں بھی تو آپ کی بندی ہوں، آپ بھی تو مجھے گندا نہ چھوڑیے. اے اللہ، میں اس بچے کا بدن دھو رہی ہوں، آپ میرا دل دھو دیجئے. میں اس بچے کے کپڑے بدل رہی ہوں، اے اللہ آپ مجھ کو تقوی کا لباس پہنا دیجئے. اے اللہ آپ میری اصلاح فرما دیجئے. اب چپ چاپ آپ یہ کام بھی کر رہی ہیں، اور اگر دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، صرف قانونی رشتہ نہیں ہے، تو پھر آپ یہ سب کام کرتے ہوئے بھی یہ کرتی رہیں گی، اور پھر کیا ہوگا، گھر کا کام سب سے زیادہ کرنے کے باوجود آپ کے جسم تکان محسوس نہیں کرے گا. کوئی کر کے تو دیکھے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب خادم مانگنے آئی تھی، اور اللہ کے رسول نے خادم کے بجائے ان کو تسبیح بتا دی، تو کیا کوئی ان کو بیوقوف بنایا تھا؟ کیا ان کو بہلایا تھا جس طرح بچوں کو بہلایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. آپ زیادہ جانتے تھے، آپ سمجھتے تھے ایک خادم کے ملنے سے جو راحت ملے گی اس سے کہیں زیادہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا قلب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں میری بیٹی فاطمہ کو اللہ سے کیا تعلق ہے، میں اس کے صاف شفاف دل کو جانتا ہوں. تو میں جب بیٹی تھک ہار کے اس کے بعد جب بستر پہ لیٹے گی، اور جیسے ہی وہ اپنے رب کی یاد میں ڈوبے گی، اس کے قلب و دماغ کسی اور طرف متوجہ ہو جائے گا، اس کی انگ انگ، بوٹی بوٹی، ہڈی ہڈی میں اللہ کے ذکر کی فرحت اتر جائے گی، اور وہ فرحت تکان کو اتار دے گی. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں. باپ کا اگر یہ حال تھا تو بیٹی کا کیا حال ہوگا؟ اور بیٹی وہ عام بیٹی نہیں تھی، جنت کی عورتوں کی سرداری کا مقام ملنے کا پہلے سے اعلان جو اللہ کے رسول نے ان کے حق میں کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے دل کی کیفیت کیا تھی. اپنے سیف کی لاکر کو آباد کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنے دل کو آباد کرنا یہ آپ کے اختیار میں. علم اور ذکر یہ دو چیزیں ہیں دلوں کو آباد کرنے والی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. مرد بھی تھوڑا سا وقت علم الہی کے لیے ضرور حاصل کر، ضرور بھی ضرور. بہت دن ہو گئے علم و ذکر کے فضائل بیان کرتے ہو سنتے ہوئے، اب اس سے کام نہیں چلے گا. صاف صاف عرض ہے تمام مردوں کی خدمت میں، میں پھر کہہ رہا ہوں، فضیلت بیان ہونا یہاں شروع ہوئی اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے مردوں اور عورتوں نے واقعی علم حاصل کرنا شروع کر. عام دستور ہے اس وقت امریکہ اور یورپ میں، عام دستور ہے. میں یہ کہنے میں مبالغہ محسوس نہیں کرتا کہ شاید 20-25% نوجوان تو ایسے ضرور ہوں گے یا ان سے زیادہ جو کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ باقاعدہ عالم بن رہے ہیں. آن لائن ایجوکیشن سے جڑے ہوئے تو اس وقت شاید 1,00,000 سے اوپر لوگ ہیں جو باقاعدہ آن لائن ایجوکیشن لے رہے ہیں، پورے عالم بن رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، کالج کی ایجوکیشن، یونیورسٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ. یہی حال بچیوں میں بھی ہو رہا ہے. اب اس لیے اس مضمون کو کھل کر یہ عاجز بیان کر رہا ہے یہاں کہ ہم کہیں بہت پیچھے نہ رہ جائیں، علم حاصل کریں، اس کے مختصر سے طریقے اللہ تعالیٰ علماء پر کھول دے، ایسے سسٹم نکال دے کہ لوگ اپنی جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ والی تعلیم بھی حاصل کریں. الحمدللہ اس عاجز کو جہاں تک اطلاع ہے حیدرآباد کے بعض علاقوں میں اس بات کا انتظام شروع ہو گیا ہے. ہمارے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کے یہاں بھی غالباً اس سلسلے کا نظم شروع ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دائرے کو وسیع کرے اور آپ سب کے اندر، اور اس وقت تو میں مستورات سے مخاطب ہوں، آپ سب کے اندر اس بات کا شوق ہو کہ آپ قرآن اچھا پڑھ سکیں، آپ قرآن مجید کے ضروری حصے کو سمجھ سکیں، اور آپ نماز کو بھی سمجھ کے پڑھ سکیں، اور آپ صبح و شام اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھنے والی بن جائیں. والذاکرین اللہ کثیرًا والذاکرات، اللہ کو یاد کرنے والی بن جائیں. علم اور ذکر سے دل اور دماغ درست ہوتے ہیں، دل اور دماغ روشن ہوتے ہیں. اور جس انسان کا دل کا حالت درست ہو جائے اور دماغ منتشر خیالات سے بڑی حد تک محفوظ ہو جائے، اس انسان کا زندگی کا رخ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے بدن کے نکلنے والے اعمال پاک صاف ہوتے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والے بول ہلکے پھلکے میٹھے اور دلوں کو جوڑنے والے بنتے ہیں، اس کے اندر خدمت کا جذبہ آ جاتا ہے، معاف کرنے کا مزاج آ جاتا ہے، بدلہ لینے کا مزاج اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، جلد بازی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، غریبوں کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر آ جاتا ہے، یتیم بچوں اور بچیوں کا پیار اس کے اندر امٹ پڑتا ہے، اور پھر اس سے وہ دوسروں کو دکھ پہنچانے والی عورت نہیں بنتی، دوسروں کو دکھ پہنچانے والا مرد نہیں بنتا، بلکہ دکھ بانٹنے کا مزاج بنتا ہے. یہ تاثیر ہے اللہ کے علم کی اور اللہ کے ذکر کی. افسوس، ہم نے علم کو بھی نفل سمجھ لیا اور ذکر کو بھی نفل سمجھ لیا. ہم یہ سمجھنے لگے کہ بس نماز پڑھتے ہیں کافی ہے، اب مزید ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. عجیب بات ہے، قرآن مجید میں اگر صرف نماز کا حکم ہوتا اور وہ کافی ہوتا تو ذکر کا الگ سے حکم کیوں دیا گیا اور نماز کے ساتھ ساتھ دیا گیا، اور یہ تک کہہ دیا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز بلا شبہ وہ بے حیائی کے کاموں سے اور غلط کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے. اگر نماز ہی ذکر کافی ہے تو الگ سے ذکر کا ذکر کیوں کیا گیا؟ پھر کیوں کہا گیا کہ اقم الصلاۃ لذکری؟ پھر کیوں کہا گیا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى؟ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا دل پاک صاف ہو گیا اور جس نے رب کا نام لیا اور پھر نماز پر کھڑا ہوا اور پھر نماز پڑھی. بھائی یہ دو الگ الگ عمل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نماز ہی ذکر ہے. بے شک نماز بھی ذکر ہے اور اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، اور نماز سے مستقل طور پر دل میں یادداشت کا پیدا کرنا مقصود ہے، لیکن نماز کے علاوہ الگ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور سکون کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا یہ الگ عمل ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، الگ عمل ہے. یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. اسی صورت میں آگے چل کے کہا گیا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. نماز اور وہ بھی رات بھر کی نماز کا حکم ہے, اس کے بعد بھی الگ سے ذکر کا حکم ہے. اے اللہ کی بندیو, اے اللہ کی بندیو, الگ سے ذکر کرنے کی عادت ڈالو اور اللہ تعالیٰ سے کسی بندے سے پوچھو میں کیسے اللہ کا ذکر کیا کروں, میں کون سا کلمہ پڑھوں, میں کس طرح یک سوئی کے ساتھ ذکر کروں. جس دن آپ چند ہفتے تک معمولات کی پابندی اگر کرنے لگیں گی اپنے دل کی دنیا میں ایک انقلاب پائیں گی, ایک انقلاب پائیں گی. وہ باتیں جو ذرا ذرا سی بات پر ساس کو بہو سے اور نند کو بھاوش سے ٹکرا دیا کرتی تھیں, اور وہ باتیں جو گھر کے اندر بلا وجہ تپرش پیدا کر دیتی تھیں, اور شوہر اور بیوی کے اندر بھی ایک عجیب قسم کی تلخی بار بار آ جاتی تھی, اگر میاں بیوی دونوں ذکر کرنے والے بن جائیں, دونوں اللہ والوں سے پوچھ پوچھ کر سیکھ سیکھ کر اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں اور علم اور ذکر سیکھنے والے بن جائیں, تو دونوں آپس میں ایک دوسرے پر محبتوں کی بارش کرنے والے بن جائیں, گھر کا ماحول ہی بدل جائے, واللہ گھر کا ماحول بدل جائے, اور پھر آپ کے گھروں میں پلنے والے بچے آگے چل کر انشاءاللہ اللہ کے ولی بن جائیں. آئیے اب اس مجلس کے اختتام میں ہم سب توبہ کریں, ہم سب توبہ کریں. اب تک بڑی غفلت میں زندگی گزاری ہے. ہم جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں, رب کریم میں کیسے کہوں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں, ہم کتنے خطا کار ہیں, اور ہم کتنا کم کر رہے ہیں جتنا کتنا زیادہ ہمیں کرنا چاہیے اور کتنا کر سکتے ہیں. ہم بڑے خطا کار ہیں. بس ایک واقعہ آخر میں سن لیجئے تاکہ دل میں ذرا سی امید کی کیفیت پیدا ہو, اور پھر ہم جی جان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگیں. ایک واقعہ سن لیں, مرد بھی سن لیں, عورتیں بھی سن لیں. ایک بیوہ عورت تھی بغداد میں. اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, شوہر بہت مالدار تھا, بڑا مال چھوڑ کے مرا, اور جب اس کا ایک ہی بیٹا تھا نوجوان, جب بیٹے کے ہاتھ میں مفت کی دولت آ گئی, جب بیٹے کی حالت میں مفت کی دولت آ گئی ہاتھ میں, تو بیٹا بگڑ گیا, عیاشیوں میں مبتلا ہو گیا, طرح طرح کے گناہ کرنے لگا. ماں نیک تھی بیچاری, وہ بہت سمجھاتی تھی, وہ بہت اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی, بہت دعائیں مانگتی تھی, بھاگ بھاگ کے سیدنا حسن بصری کی خدمت میں جاتی تھی, ان کے بیان میں شریک ہوتی تھی. بصرہ کے رہنے والے تھے یہ لوگ, بغداد کے نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ حاضر ہوتی تھی, اور حاضر ہو کر یہ درخواست کرتی تھی میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے. وہ بہت بگڑتا چلا جا رہا ہے, وہ دعا بھی کرتے تھے, یہ سمجھاتی بھی تھی, لیکن بچے کی عقل نہیں آتی تھی, اور وہ بہت گندے گناہوں میں مبتلا ہو گیا جن کا ذکر بھی میں اس وقت اس مجلس میں کرنا نہیں چاہتا. اور ان گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے, مہلک بیماریوں نے اس کو گھیر لیا اور وہ بستر سے لگ گیا. دن بدن بیماری بڑھتی چلی گئی اور وہ موت کے قریب ہوتا چلا گیا. اور ماں سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی. بالآخر ماں نے اپنے بچے سے کہا, بیٹا اب تو طبیب نے بھی کہہ دیا کہ تجھے کوئی بچا نہیں سکتا, اب تیرے مرنے میں چند دن باقی ہیں, بیٹا میری بات سن لے, اب تو توبہ کر لے. ساری زندگی تمہیں تجھے سمجھاتی رہی, اب مرنے کے قریب ہے. بیٹا سمجھ گیا کہ اب میں مرنے ہی والا ہوں. تو بیٹے نے کہا, ماں مجھے توبہ نہیں کرنا بھی نہیں آتا, میں کیا کروں, ساری زندگی آپ مجھ سے کہتی رہی, اب ایک مرتبہ حسن بصری شیخ سے جا کر کہہ دیجئے, وہ آ کر ذرا رحمت کر کے آ جائیں اور مجھے توبہ کرا دیں. ماں خوش ہو گئی, ماں سمجھ گئی کہ اب میرا بیٹا توبہ کر لے گا. جلدی جلدی اس نے اپنے پردے کا انتظام کیا اور بھاگتی ہوئی گئی, امام کی خدمت میں حاضر ہوئی, امام حسن بصری کو سلام کیا اور کہا, میں وہی بدنصیب بیوہ عورت ہوں, اور میں اب زندگی بھر آپ سے اپنے بچے کے لیے کہتی رہی, شاید آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے, اب مگر وہ چلنے پھرنے کے حال میں نہیں ہے, میں اکیلی عورت اس کو لا بھی نہیں سکتی, آپ تشریف لے چلے اور چل کے وہاں اس کو توبہ کرا دیں تو شاید میرا بچہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائے. اب امام حسن بصری اس وقت کسی خاص مشغولیت میں تھے اور فرمایا, بھائی میں اس وقت تو نہیں آ سکتا, درس حدیث کے لیے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں, اب میں جا رہا ہوں درس حدیث دینے, میں ابھی تو نہیں آ سکتا. وہ واپس آ گئی بیچاری روتی ہوئی آ گئی, بیٹا دروازے کی طرف تک رہا تھا, سانس اکھڑنی شروع ہو گئی تھی. کیا ہوا؟ کہا بیٹا زندگی بھر میں تجھ کو ان کے پاس لے جانے کی کوشش کرتی رہی, نہیں گیا, تیرا نصیب ہی خراب ہے, وہ نہیں آئے. اور انہوں نے معذرت کر دی. بیٹے نے آخری سانس لینے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ آپ تو توبہ قبول کرنے میں حسر بصری کے محتاج نہیں ہیں, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, میں زندگی بھر گنہگار رہا, اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, رب کریم مجھے معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. یہی کہتا ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا, انتقال ہو گیا. ماں نے چادر اڑائی اور ماں نے بری طرح ماں رونے لگی, کچھ دیر تک روتی رہی. اس کے بعد ماں نے سوچا میں کب تک روتی رہوں گی, جا کر محلے والوں سے کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, اس کو نہلا دھلا دو, کفن بھی رکھا ہے اس کا انتظام کر دو. جب سب تیار ہو گیا تو ماں تو پھر ماں ہے, ماں نے ایک مرتبہ پھر ہمت کی اور کہا میں جا کر حسن بصری سے یہ تو کہہ دوں کہ کم سے کم نماز جنازہ تو پڑھا دیجئے. حسن بصری کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی, لیکن اللہ کو کچھ اور سبق سکھانا مقصود تھا. حسن بصری نے نماز جنازہ پڑھنے سے بھی معذرت کر دی اور کہا کہ میں تو اس وقت نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا, تیرے بیٹے نے ساری زندگی ایک بھی نماز نہیں پڑھی, مجھے بہت ڈر لگتا ہے, من ترک الصلاۃ فقد کفر, کم مصداق نہ ہو گیا ہو, اور میں ایک کافر کی نماز جنازہ پڑھانے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا, دیکھو کسی اور سے پڑھوا لو, مجھے مجبور نہ کرو. امت کے بعد فقہا اور ائمہ کا یہ مسلک رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پھر ماں روتی ہوئی آئی اور محلے میں کہا کسی سے اٹھاؤ جنازہ اور تمہیں میں سے کوئی مسجد کے امام سے کہہ دے وہ نماز جنازہ پڑھا دیں. نماز جنازہ پڑھے جانے کی تیاری ہو رہی تھی, اتنے میں امام حسن بصری آئے, دروازے پر دستک دی. ماں نے پوچھا کون؟ کہا حسن بصری ہوں. کہا آپ تشریف لے آئے؟ کہاں, میں جس وقت میں نے تم سے معذرت کی, میں ذرا سا 15 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے قیلولے کے لیے لیٹا تو میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اور اللہ مجھ سے فرما رہے ہیں حسن تم میرے کیسے دوست ہو کہ میرے ایک ولی کی نماز جنازہ پڑھانے سے تم نے انکار کر دیا, ابھی جاؤ ورنہ میں تم سے دوستی ختم کر دوں گا, میں بھاگتا ہوا آیا ہوں, میں ہی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. حسن بصری ہی نے نماز جنازہ پڑھائی. اے اللہ کی بندیو اور اے اللہ کے بندو اور اے سجاد نعمانی کے گنہگار نفس, میں تم سب سے کہتا ہوں ایسے کریم رب سے مایوس مت ہو جو آخری وقت میں توبہ کرنے والے کو بھی ولایت کے مقام دے سکتا ہے, وہ ہمیں اور آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. سب لوگ جی جان سے اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی زندگی شروع کریں جس میں روزانہ علم الہی میں بھی ترقی ہو اور ذکر الہی میں بھی ترقی ہو. ان دونوں سے خاص اثر ہمارے دل پر پڑے گا اور دل بدلے گا تو زندگی بدلے گی, دنیا بدلے گی, آخرت بدلے گی. آؤ اب ہاتھ اٹھاؤ, شرمندگی کے آنسو بہاؤ اور اللہ کے حضور میں سچے دل سے توبہ کرو. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں, ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں, معاف فرما دیجئے. اے آخری وقت میں معافی مانگنے والے کو معاف کرنے والے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم کو نہلایا جائے اے اللہ میں توبہ کے پانی سے نہلا دیجئے، اور اس سے پہلے کہ ہم کو کفن کا لباس پہنایا جائے اے رب کریم ہم کو اس سے پہلے تقوی کا لباس پہنا دیجئے، ہم کو تقوی کا لباس پہنا دیجئے. اے اللہ دل سے اقرار کرتے ہیں کہ زندگی میں اب تک جتنا موقع ملا تھا بہت کافی تھا، ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہم نیک بن گئے ہوتے، ہمارے دل کے جذبات بہت پاکیزہ ہو گئے ہوتے، ہماری تمنائیں درست ہو گئی ہوتی. رب کریم کیا کریں، اے اللہ ہم نے آنکھوں کو گندا کر لیا، دل کو خراب کر لیا، اے اللہ موقعوں کو برباد کر لیا، ورنہ ہمارا حال بہت بہتر ہو گیا ہوتا. اے اللہ اب تو ہم آپ سے صرف اس وقت معافی مانگ سکتے ہیں. رب کریم آج معاف فرما دیجئے، آج معاف فرما دیجئے، آج سن لیجئے میرے اللہ، آج سن لیجئے میرے اللہ. اے اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. اے اللہ ہم باغی مجرم ہیں، بھاگے ہوئے غلام ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں. اے اللہ واپس بلا لیجئے میرے اللہ، واپس بلا لیجئے، واپس بلا لیجئے میرے اللہ، دروازہ کھول دیجئے، دروازہ کھول دیجئے میرے اللہ، اے اللہ دروازہ کھول دیجئے، اے اللہ دروازہ کھول دیجئے، مت بھگائیے، مت جھڑکیے میرے اللہ، مت جھڑکیے میرے اللہ، مت بھگائیے. اے اللہ قریب کر لیجئے، قریب کر لیجئے، قریب کر لیجئے، اے اللہ قریب کر لیجئے. اے اللہ بعض وقت بیٹا بھی تو ماں سے ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، اے اللہ باہر جانے کے بعد جب وہ دنیا کی خود غرضیوں کو دیکھتا ہے تب اس کو اپنی ماں یاد آتی ہے، اور پھر وہ واپس آتا ہے اور ماں گھر کا دروازہ بند دیکھتا ہے تو دروازے پر دستک دینے کی ہمت بھی نہیں کرتا، وہیں زینے پر پڑ کر روتے روتے اور اس کو سو جاتا ہے. ادھر ماں اپنے بچے کو کے بغیر بھوکی پیاسی کب تک رہے گی، دروازہ کھول کر ڈھونڈنے نکلتی ہے تو دیکھتی ہے بچہ تو وہیں پڑا سو رہا ہے. ماں سارا غصہ بھول جاتی ہے، بچے کو کلیجے سے لگا لیتی ہے، بچہ ماں کے قدموں پہ پڑ جاتا ہے، ماں معاف کر دو، ماں معاف کر دو، ماں معاف کر دو، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا. اے رب کریم ہم نے سنا ہے اور سچوں سے سنا ہے آپ ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ ماؤں سے زیادہ شفقت کرتے ہیں. اے رب کریم ہم بھی آج آپ کی رحمت کی قدموں پر اپنے وجود کو رکھ کر بھیک مانگنے آئے ہیں، معاف کر دیجئے میرے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. اللہ روزانہ اخبار پڑھنے میں ہم جتنا وقت لگا دیتے ہیں، اگر اتنا ہی وقت اے اللہ اگر ہم نے آپ کے ذکر میں لگا لیا ہوتا تو ہمارا دل چمک گیا ہوتا. اے اللہ روزانہ فضول کی باتوں میں ہم جتنا وقت برباد کر دیتے ہیں، اے اللہ اگر ہم نے اتنا وقت لگا لیا ہوتا تو آج سورہ نور کا علم ہمارے سینے میں ہوتا. اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، بہت سے آپ کے بندے اور بندیاں یہاں جمع ہیں، اے اللہ ان میں بڑے اچھے اچھے بندے اور بندیاں بھی تو ہیں، اے اللہ ایسے بھی تو ہوں گے جن کی آمین آپ کو پسند ہوگی، اے اللہ جن کی پاک دامنی آپ کو پسند ہوگی. رب کریم ایسے نوجوان بچے اور بچیاں بھی تو ہوں گے جو آج کے گندے ماحول میں بڑی مشکل سے اپنے کو بچائے ہوئے ہیں، رب کریم ان میں سے کسی کی آمین کے تو فیل اس غریب گنہگار مسافر کی بھی مغفرت فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، لوگوں کا دستور ہے جب بھیک مانگنے نکلتے ہیں اور کئی فقیر ایک ساتھ ہوتے ہیں، اے اللہ تو ان کا دستور ہے کہ وہ اپنے میں سے سب سے پھٹے حال والے فقیر کو دروازے کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ کوٹھی والا نکلے تو سب سے پہلی نظر اسی پر پڑے. اے رب کریم آپ کے ان اچھے بندوں اور بندیوں نے اپنے میں سے سب سے پھٹے حال والے کو دعا میں آگے بڑھا دیا ہے، اے رب کریم ترس کھا جائیے میرے اللہ، ترس کھا جائیے، آج معاف فرما دیجئے، آج بھیک دے دیجئے میرے اللہ، آج بھیک دے دیجئے. اے اللہ جمعرات کا دن ہے میرے اللہ، جمعرات کا دن ہے، اے اللہ جمعرات کے دن جب کوئی فقیر آواز لگاتا ہے بی بی جمعرات کا فقیر آیا ہے تو گھر کے بچے بھی کہنے لگتے ہیں امی یہ جمعرات کا فقیر ہے خالی ہاتھ نہ جائے. اے اللہ ہم بھی تو آپ سے جمعرات کا صدقہ مانگ رہے ہیں، موسم حج ختم ہو رہا ہے، حجاج واپس آ رہے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ان میں سے کسی نے ہمارے لیے بھی تو عرفات میں دعا مانگی ہوگی، ان میں سے کسی نے ہمارے لیے بھی تو طواف کے بعد دعا مانگی ہوگی، ان دعاؤں کا صدقہ آج ہم کو نیک بنا
دیجئے، آج نیک بنانے کا فیصلہ کر دیجئے میرے اللہ، ہم اپنے نفس شیطان سے تنگ آ چکے ہیں۔ بلا لیا اے اللہ تو کیا ہوگا میرے اللہ، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آج قبول فرما لیجئے، آج مان جائیے میرے اللہ، آج مان جائیے، آج مان جائیے اے اللہ، 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 اے اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں، اے اللہ زمین اور آسمان کے بدلے ہوئے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، اے اللہ ہم بے یار و مددگار ہیں، اے اللہ ایک عورت کا ننگا سر، اے اللہ ایک بیوہ عورت کا سر پر آنچل نہیں تھا، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ نے اپنی چادر اتار کے اس بیوہ کے سر کو ڈھک دیا، اے اللہ آج تو پوری امت سر بازار ننگے سر کھڑی ہے، کوئی اس کے سر پر کوئی آنچل ڈالنے والا نہیں، کوئی سر ڈھکنے والا نہیں، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، کمزوروں کی مدد فرما دیجئے، اے رب کریم مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں، اے اللہ جو بچے اور بچیاں پھول جیسے خوبصورت نرم و نازک بچے اور بچیاں خوشی خوشی جان دے رہے ہیں، شہادت کا جام پی رہے ہیں، اے اللہ ان کی ہمتوں کو مضبوط فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ اے اللہ اب یہود و نصارہ کا ظلم حد سے آگے بڑھ چکا، رب کریم رب کریم رب کریم اب آپ ان سے نمٹ لیجئے میرے اللہ، اے اللہ نمٹ لیجئے میرے اللہ، انہیں سبق سکھا دیجئے، انہیں سبق سکھا دیجئے، انہیں سبق سکھا دیجئے، اے اللہ ان کو دوسروں کے لیے اے اللہ وجہ عبرت بنا دیجئے، اے اللہ وجہ عبرت بنا دیجئے، اے اللہ ہماری عزیز بچیوں، اے اللہ بیٹیوں، اے اللہ ان کے دل و دماغ کے جذبات کو پاکیزہ بنا دیجئے، اے اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، اس شہر کے تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کو اے اللہ عمل صالح کی طرف آگے بڑھا، اے اللہ علم اور ذکر والا بنا، اے اللہ کوئی گھر ذکر کرنے والوں سے خالی نہ ہو، اور کوئی گھر ایسا تہجد پڑھنے والوں سے خالی نہ ہو، اے اللہ ہمارے گھر میں، اے اللہ ہر گھر میں، اے اللہ وہ منظر دکھا دیجئے کہ اللہ کونے میں کمرے کے کونے میں پڑے ہوئے ایک طرف امی دعا میں لگی ہو، ایک طرف ابو رو رہا ہو، اور بچہ کسی کی سسکی سن کر اٹھے اور مجھے امی آپ کیوں رو رہی ہیں، اور امی کہے کہ بیٹا تو بہت چھوٹا بھینستا ہے، بیٹا پیارا سو جا کوئی بات نہیں، نہیں امی آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیا ہے آپ کیوں رو رہی ہیں، نہیں بیٹا نہیں بیٹا تو سو جا کوئی بات نہیں ہے، بچہ نہ مانے تو ماں مجبور ہو کر کہے بیٹا مجھے اپنی آخرت کی فکر ستا رہی ہے، میں کیا کروں، کہ میری مغفرت ہوگی، بیٹا تو اٹھ گیا ہے تو میری دعا پر تو بھی آمین کہہ دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں یہ ماحول بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے گھروں میں یہ ماحول بنا دیجیے، اے اللہ اس اجتماع میں شریک جتنے بھائی بہن بچے بچیاں ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما، جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو کامل درجے کا تقویٰ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں تقویٰ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں تقویٰ نصیب فرما۔